أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. سورہ بقرہ کے 38 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. پچھلے 3 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں مسلسل, آپ نے دیکھا اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت ہے اور جو مقام ہے اللہ کی نگاہ میں, 2 رکوع تو اس پر تھے, اور 1 جو اس کی ضد ہے بالکل سود, 1 رکوع اس کے اوپر, ایک درمیانی شکل بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنا مال دوسروں کو قرض دے, ادھار دے. چنانچہ اگلے رکوع میں اس کا ذکر ہوگا, لیکن سود کے حوالے سے مجھے چند باتیں اور عرض کرنی ہیں. علامہ اقبال نے جس طرح سمجھا ہے اس سودی نظام کی حقیقت کو, اصل میں یہ شیطان کے 2 حربے, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے فقر سے, اور فقر سے ڈرا کر جس رستے پر ڈالتا ہے یہ کہ مال جمع کرو اس کو بڑھاؤ, اور بڑھانے کے لیے جو آخری طریقہ ہے صحیح معنی میں وہ سود ہے, کوئی رسک بھی نہ ہو اور پیسے سے پیسہ بنتا چلا جائے اور ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے. لیکن یہ شے جو ہے شیطان کی, اور دوسرا ہے اس کا حربہ فحاشی اور عریانی. آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اوپر سودی نظام بالکل چھایا ہوا ہے, اس کے ذریعے یہود نے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رکھا. پروٹوکالز جو ہیں زائنزم کے, ان کو آپ پڑھیں, پوری نوع انسانی کو غلام بنانا. لیکن اس کا جو اندرونی پہلو ہوا وہ اقبال نے سمجھا تھا کہ اصل میں یہ انسان کو شرف انسانیت سے محروم کرنے کے 2 حربے ہیں, 2 طریقے ہیں. ایک تو اس کا لباس اتروا دو, یہی کام کیا تھا ابلیس نے, اس کا تذکرہ آئے گا سورہ آراف. شرف انسانیت جو ہوا, مسجود ملائک بنایا گیا, فرشتوں کو جھکایا گیا, جنات کو جھکایا گیا, اس سے محروم کر کے حیوان بنانا, کیونکہ انسان کے اندر ایک مکمل حیوان بھی موجود ہے, اور ایک طرف وہ اس کے اندر کوالٹیز ہیں کہ فرشتوں سے بھی اوپر جائے, تو اس سے شرف انسانیت سے محروم کرنے میں یہ 2 چیزیں بڑی افیکٹو ہیں, ایک فحاشی اور عریانی, اور اس سے اس کو بالکل حیوان بنا دو, جیسے کہ آج یورپ کا اور امریکہ کا انسان حیوانی کے بدترین درجے پر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے سودی معیشت کے ذریعے, کیا ہوتا ہے سودی معیشت سے, اقبال کہتے ہیں کہ از ربا جان تیرا دل چو خشت سنگ, انسان کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے, انسان درندہ بن جاتا ہے, دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتھر اور اینٹ, آدمی درندہ بے دندان و چنگ, انسان درندہ بن جاتا ہے, اگرچہ اس کے بھیڑیے جیسے ناخن اور نکیلے دانت نہیں ہوتے, لیکن حقیقت میں وہ انتہائی بے رحم اور صفاق بن چکا ہوتا ہے سودی معیشت کی وجہ سے, اور انسانیت سے محروم ہے. چنانچہ ایک طبقہ جو خون چوس رہا ہے سود کے ذریعے, وہ تو بالکل حیوان ہے, بھیڑیا بن گیا, اور جن کا خون چوسا جا رہا ہے, جو بےچارے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں, ان کو بیسک نیسیسٹیز کے لیے, 2 وقت کی غذا کے لیے اپنے اور بچوں کے لیے صبح سے شام تک محنت کرنی پڑتی ہے, وہ بالکل حیوانی سطح پر جیسے کہ کولو کے بیل ہوں, جیسے لدو اونٹ ہوں, اس سطح پر آ جاتا ہے. وہ انسانیت کے جو اوصاف ہیں وہ ختم, وہ جو پاکیزہ اوصاف ہیں, جو اعلیٰ اوصاف ہیں, جو ملکوتی اوصاف ہیں انسان کے اندر, وہ ختم ہو کر انسان در حقیقت حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے, ایک طبقہ بھیڑیا بن جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کولو کا بیل یا لدو اونٹ. یہ سب سے بڑا انتقام ہے ابلیس کا آدم کی اولاد سے, کہ انہیں شرف انسان سے محروم کر کے درندہ اور حیوان بنا دیا گیا, شرف انسانیت سے محروم کر کے, اور اس کے لیے یہ 2 حربے ہیں, فحاشی اور عریانی, اور یہ سودی نظام. اس لیے اقبال کہتے ہیں تا تہو بالا نگردت ای نظام, دانش و تہذیب و دین سودائے خام, جب تک اس نظام کو بنیاد سے جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا, دانش تہذیب، دین، یہ سارے جو ہیں خام خیالی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ الفاظ کا کھیل ہے. سب سے پہلے اس نظام کو بنیاد سے اٹھاؤ. بہرحال یہ ہے وہ سودی نظام، اور اس کی ساری دنیا کو اب پتا ہے کہ اس کی خباثت کتنی ہے، اور اس کے ذریعے نوع انسانی کس الاؤ کے اندر جل رہی ہے اور کس بیچارگی سے دوچار ہے. اب آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. یہاں معاملہ ہے قرض اور ادھار کا، اس کے لیے بڑی تفصیلی ہدایات اور رہنمائی ہے. اہل ایمان، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا اور قرض کا معاملہ کرو کسی وقت معین تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ قرض میں دے رہا ہوں اتنے عرصے کے لیے، اتنی رقم ہے اتنے عرصے کے لیے ہے، چیز ریکارڈ ہونی چاہیے، لکھ لیا کرو. اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن حکم ہے، اتنی اہمیت ہے، اس لیے کہ بعد میں سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور دوستیاں دشمنیوں میں بدلتی ہیں. لہذا ایک مرتبہ ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے، لکھی ہونی چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا لکھے تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ. لکھنے والے کوئی کوئی ہوتے تھے، اب اس کو کسی کو کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ بھائی آپ ہمیں لکھ دیں، تو وہ بھی عدل و انصاف سے کام لے، ڈنڈی نہ مارے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، کاتب جو ہے لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، یہ اللہ پر اس کا احسان ہے، اللہ نے اس پر احسان کیا ہے. فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے، جب کوئی ریکویسٹ کرے تو پھر لکھ دیا کرے. ولیمل للذی علیہ الحق، اور املا کروائے گا وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے اس کی طرف سے وہ ہوگا کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اتنی رقم اس سے لی ہے، اور فلاں تاریخ تک میں لینے کا پابند ہوں، اس کی طرف سے ہوگا وہ اقرار نامہ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، جیسے معاہدہ ہوا ہے اسی طرح اس کو لکھوایا جائے، اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، تو اگر وہ شخص کے جس کے ذمے قرض ہے، حق جس کے ذمے ہے، وہ بے عقل ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے، یا ضعیف ہے، او لا یستطیع ان یملا، یا یہ کہ کسی وجہ سے بھی وہ اس قابل نہیں کہ املا کروا سکے اور وہ خود اپنا اقرار نامہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرا سکے، فلیمل ولیہ بالعدل، او لا یستطیع ان یملا ہوا فلیمل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ کوئی اس کا ولی، کوئی اس کی طرف سے کوئی وکیل، کوئی جو ہے وہ ڈک دے عدل و انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ اپنے میں سے، دو مرد گواہ جو ہیں انہیں گواہ ٹھہرا لیا کرو. یہ ہے اصولی بات، دو گواہ بھی ہوں، ان کے دستخط بھی ہوں. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد جو ہیں میسر نہ ہوں، دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک مرد اور دو خواتین، ان میں سے کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، کہ ان پر اعتماد ہے تمہیں، اور انہیں تم بطور گواہ کے اس میں رکھنا چاہتے ہو. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، یہ دو خواتین کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ایک مرد اور دو خواتین، قرآن مجید نے یہ مصلحت بیان کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خاتون بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. یعنی اس کے اندر جو امپلائڈ بات ہے کہ خواتین کا حافظہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے، یا ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ ایسی چیزیں یاد رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، بچوں کا پالنا اور گھر کے بکھیڑے، تو یہ چیز جو ہے، گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بڑا بوجھ ہے ذمہ داری کا. اللہ تعالیٰ نے یہ خواتین پر براہ راست نہیں ڈالی، لیکن کہیں ضرورت پڑے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی وہیں پر جہاں شریعت اجازت دے. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب ان کو طلب کیا جائے، جب بلایا جائے. اب گواہوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، خواتین گواہ ہیں، اب انہیں آپ پریشان کر رہے ہیں، انہیں گھر سے نکال رہے ہیں، وہ سفر کرنا پڑ رہا ہے انہیں، لہذا حد تک امکان کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سارا کام مردوں ہی کے سر پر. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور تساہل سے اور سستی سے کام نہ لیا کرو لکھنے کے معاملے میں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت تک، میعاد تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہی چیز جو ہے انصاف کے تقاضوں کو زیادہ پوری کرنے والی ہے اللہ کے ہاں۔ واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست ہے، گواہی کو درست رکھنے والی ہے، زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کو۔ وادنا اللہ ترتابو، اور اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، شبہات میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی تجارت ہو، کوئی سودا ہو لین دین نقد کا، اور تم اس کو لیتے دیتے ہو آپس میں۔ جب نقد کی بات ہے تو پھر اب لکھنا اور اس کے لیے گواہ بنانا یہ لازم نہیں ہے، لیکن جب معاملہ ادھار کا ہو، قرض کا ہو، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تحریر میں آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اعتبار ہے، کوئی بات نہیں، دوستی کا معاملہ ہے، بھائی کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب لکھا نہیں جاتا اور پراپرلی اس کو ڈاکومنٹڈ نہیں کیا جاتا تو پھر کتنے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ساری دوستی جو ہے وہ بدترین دشمنی میں بدلتی ہے، اور خاندان کے خاندان جو ہے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہیں قرآن اللہ کے بتائے ہوئے، ان کو نظر انداز کرو گے تو نقصان کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا حاضرۃ، ہاں اگر تجارت ہے، نقد لین دین ہے کچھ، تدیرونها بینکم، جس کو لیتے دیتے ہو آپس میں، فلیس علیکم جناح ان تکتبوها، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم اس کو نہ لکھو۔ اگرچہ آج کل ہم اس پہ بھی لکھتے ہیں، کیش میمو کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز خریدی ہے، اس کی آپ کو رسید مل گئی، یہ بھی ایک طرح کا ایک گواہی ہے، واپس کرنی پڑ رہی ہے کسی وجہ سے تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پرچی، فائدہ ہے اس کا، نقصان نہیں ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ لکھنے والا جو ہے اس نے تو تمہاری مدد کی ہے، اب جو پارٹی جس کی نیت خراب ہو وہ کوشش کرے گی کہ اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالے، اس کو تھریٹ کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے ساتھ گناہ کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے یہ باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِهَامٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر رہن قبضے بھی کروا دو۔ رہن جو ہے کوئی شے ضمانت کے طور پر رکھ لی جاتی ہے، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، سفر میں ہے اور ضرورت پڑی ہے نقد کی، تو اس کے بعد میں جو شخص قرض دے رہا ہے وہ اس کے اگینسٹ کوئی شے اس کی وہ رہن کے طور پر رکھ لے گا کہ یہ ضمانت ہے، تم اب وہ میرا پیسہ واپس کرو گے، میں تمہاری چیز واپس کر دوں گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو پوری دنیا میں معمول ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر چاہیے کہ وہ شخص بھی جس پر اعتبار کیا گیا وہ اپنی امانت کو اس کو دے دے، اس کو وہ امانت واپس کرے اس کو جس پر اعتبار کیا تھا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرتا رہے اللہ سے، یعنی اعتماد کی بنیاد پر اگر کیا ہے، لکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، رہن رکھنے کو بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی ایک شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے پیسے لے رہے ہو، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، یہ آخری شکل ہے، تو پھر اس اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے، پھر وہ امانت واپس کرے، یہ اس کا اخلاقی فرض ہے، اور اضافی طور پر اس لیے بھی کہ اس شخص نے تم پر اعتبار کیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، رہن رکھنے کو رکھوانے کو کچھ نہیں تھا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپایا کرو گواہی کو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی چھپائے گا اسے تو اس کا دل آلودہ ہوگا گناہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب یہ طویل سورت 40 رکوعوں پر مشتمل 286 آیات، اب اس کا آخری رکوع ہے، اور یہ قرآن مجید کا بہت جامع مقام ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں، سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے اپنے دل کی بات، او تُخْفُوهُ، یا اسے چھپاؤ گے، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ اس آیت کو سن کے صحابہ بہت پریشان ہوئے تھے کہ دل کی بات جو ہے وہ انسان ظاہر بھی نہیں کر رہا, چھپا بھی رہا ہے, دل کی بات کے اوپر بھی حساب ہے. بہت پریشان ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہے تو کہو کہ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مانا, جو رب کی طرف سے آئے گا ہم ہر چیز مانیں گے. یہ طرز عمل ہونا چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. چنانچہ آگے پھر اس کی وضاحت آئے گی. یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر پکڑ ہوگی, دل کی بات پر پکڑ نہیں ہے, احادیث سے معلوم ہوتا ہے. البتہ وہ بھی دکھا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے دل کی بات تھی, اکاؤنٹ فور ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں گی, انسان کو دکھا دیا جائے گا, لیکن پکڑ نہیں ہے اس پر. فیغفر لمن یشاء, تو جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ویعذب من یشاء, اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے اصولی طور پر وہ شہنشاہ مطلق ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگا جا سکتا. وہ سیاہ و سفید سب کا مالک ہے, جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے سزا دے, لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, یہ اس نے خود طے کیا ہے. لیکن اختیار مطلق ہے اس کو, اور کوئی اس کے اختیار پر بندش نہیں لگا سکتا, کبھی بھی نہیں. تو اس کی اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور باقی یہ کہ وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ اس کی شانیں ہیں, وہی تو ہیں کہ جو جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے اہل ایمان کے لیے, محبت کے لائق ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول اس پر کہ جو نازل کیا گیا تھا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے, اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے. اس قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب پہلی وحی اتری تو جن نے گواہی دی کہ یہ حق ہے, آپ نے مانا یہ اللہ کا کلام, اور پھر جن کو سنایا وہ مانتے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا, وہ فوراً ایمان لے آئے. تو اہل ایمان بھی اس قرآن پر ایمان لائے, اور خود رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. کل آمن باللہ, سب ایمان لائے اللہ پر, وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر, وہ کتبہ و رسلہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر, لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے, سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, کسی کو ہم الگ نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. یہ صحابہ کی جو شان ہے قرآن مجید نے یہاں نقل کی, کہ اللہ کو ان کی ادا بہت پسند آئی, کہ جیسے رسول نے کہا کہ کہو سمعنا واطعنا, اسی طرح انہوں نے کیا. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا, پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف لوٹنا ہوگا سب کا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا منظر ہے, کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی ایسے کام کا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے, جو اس کی استطاعت میں کیپیسٹی میں نہیں ہے. اسے پتا ہے کس کی کیا کیپیسٹی ہے, اور وہ اس سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالے گا. وہ ہر انڈیویجول کو جانتا ہے, اس کی کیپیسٹی کو جانتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, ملے گا اسے وہی کچھ جو وہ کمائے گا, یعنی جو نیکی کمائے گا کوئی شخص وہ اس کے کام آئے گی, اور جو کوئی وعلیہا ما اکتسبت, اور جو کوئی بدی کمائے گا وہ اس کے خلاف آئے گی, اس کا وبال اسے بھگتنا پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اب یہ دعائیں ہیں جو بہت جامع ہیں. اے ہمارے رب, ہمارا مواخذہ نہ فرما, ہماری گرفت نہ فرما, ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں. بھولے سے کوئی غلط کام ہو گیا, آپ کو معلوم ہے کہ بھولے سے آپ کھانا بھی کھا لیں تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, چاہے پیٹ بھر کے کھا لیا ہو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے, روزہ بھی برقرار رہا اور کھانے کو بھی مل گیا. تو یہ وہ رب رحیم ہے. تو بھولنے پر, بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے تو پروردگار اس پر مواخذہ نہ فرمانا. اور اسی طرح اگر خطا ہو, یعنی ارادتاً کوئی کام نہیں کیا لیکن ہم سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا، اس پر بھی ہمارا مواخذہ نہ فرما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ نہیں، ان چیزوں پر اللہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا بھول چوک پر. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ، بھاری بوجھ نہ ڈال. کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، سابقہ امتوں پر جو سختی تھی. اور یہ ایک واقعہ ہے کہ ہمارے دین میں، شریعت کے احکام میں بہت نرمی ہے سابقہ امتوں کے مقابلے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت اور سکت نہیں، ایسی ذمہ داری ہم پر نہ ڈال. واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، یعنی ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی تو ہے ہمارا مولا، ہمارا پشپنا، ہمارا حمایتی، ہمارا مددگار. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. آمین یا رب العالمین. یہاں یہ سورہ بقرہ ختم ہوئی. ایک رکو ہم آج سورہ آل عمران کو اور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے پہلے کے مقابلے میں. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ جڑواں صورتیں ہیں. ان دونوں کے لیے ایک مشترک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، الزہراوین، دو بہت ہی چمکدار تابناک صورتیں. اور یہ قیامت کے دن ان لوگوں پر سائے کی طرح جو ہے وہ آ کر انہیں اپنے سایہ فراہم کریں گی، میدان حشر میں بدلیوں کی شکل میں آئیں گی. جو لوگ زیادہ ان کو شوق سے ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے اور جن کی ذہنی مناسبت زیادہ تھی ان صورتوں سے. دونوں کا آغاز آپ نے دیکھا الف لام میم سے ہے. دونوں کے اختتام پر دعائیں ہیں. اگرچہ سورہ بقرہ حجم میں بہت بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں سورہ آل عمران کافی کم ہے، لیکن پھر بھی اس کے 20 رکوع ہیں، اس کے 40 رکوع. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس سورت کے دو بڑے حصے کیے جا سکتے ہیں. پہلے حصے میں زیادہ خطاب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نصارہ سے ہے، اہل کتاب کی دوسری شاخ. اہل کتاب میں اصل تو یہود ہیں اور پھر نصارہ ہیں، وہ بھی اہل کتاب میں شامل ہیں اس لیے کہ وہ بھی تورات کو مانتے ہیں. یہود سے سارا تذکرہ تھا سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے نصف اول میں، اور بعد میں مسلمانوں سے خطاب تھا. اور اس سورت کے بھی پہلے حصے میں، پہلے نصف میں 10 رکوع جو ہیں اس میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے، اہل کتاب سے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں سے خطاب شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. فرمایا اللہ وہ ہستی ہے، وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار نہیں کائنات. الحی القیوم، یہ تو بالکل آغاز آیت الکرسی جیسا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی اس نے آپ پر نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے. مصدقا لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے نازل فرمائے تھے تورات بھی اور انجیل بھی. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اور تورات اور انجیل بھی اسی نے نازل فرمائے. من قبل ھدی للناس، یہ اس سے پہلے، قرآن سے پہلے یہی کتابیں تھیں جو ہدایت بنا کر بھیجی گئی تھیں لوگوں کے لیے. ھدی للناس. وانزل الفرقان، اور اس نے نازل فرمایا فرقان، یعنی فیصلہ حق و باطل کے درمیان. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. دیکھیے، ایک طرف اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، کریم ہے، ودود ہے، لیکن دوسری طرف عزیز ذو انتقام، زبردست ہے، غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، اور جو خاص طور پر جان بوجھ کر دشمنی کر رہے ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان سے تو وہ انتقام لے گا کہ وہ یاد رکھیں گے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے بخفی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں، کوئی شے چھپ ہی نہیں سکتی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ گری کرتا ہے، صورت گری کرتا ہے ارحام میں، ماں کے پیٹ میں، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاکم اور کوئی معبود سوائے اس کے. العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے. هو الذي انزل عليك الكتاب، وہی ہے جس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں وہ آیات ہیں جو بڑی محکم ہیں، یعنی ان کے کا مفہوم بہت واضح ہے. ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہیں، اصل کتاب وہی ہیں. یعنی دو طرح کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، ایک ام المحکمات و اخر متشابہات، اور دوسری قسم کی آیات ہیں جو متشابہات ہیں. محکمات، قرآن مجید کا بڑا حصہ محکم آیات پر مشتمل ہے، بڑا واضح پیغام جس پہ کوئی تعبیر نہیں، کوئی دو امکانات نہیں معنی کے. اور قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے کی وضاحت کر رہا ہے، اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ان میں معنی کے ایک سے زیادہ امکانات موجود ہیں، اور اس کے اندر اصل معنی کیا ہے اس کے اندر سوچنے غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن یہ کہ متشابہ آیات ایسی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن ایک طرح واضح کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، لیکن ایک جگہ فرمایا کہ وہ کلمت و روح من، وہ اللہ کا ایک کلمہ تھے اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. عیسائیوں نے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، تو روح کا مطلب ہے کہ پھر کوئی تعلق اللہ کے ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کے اوپر اپنا پورا فلسفہ ڈیولپ کر لیا، جبکہ کئی جگہ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بندگی اس کی کرو. بے شمار آیات ہیں جس میں واضح طور پر ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، ہرگز ان کا کوئی باپ اور بیٹے کا تعلق کسی بھی انداز سے نہیں تھا جو تم نے گھڑ لیا ہے. لیکن جس آیت کے اندر کچھ احتمال تھا جس میں الفاظ ایسے تھے کہ وہ روح من، اس کو پکڑ کر انہوں نے جو ہے اپنی سارا غلط فلسفہ بلڈ کر لیا، یا اپنے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں بھی ہمارے لیے گنجائش ہی موجود ہے. اسی حوالے سے کہا گیا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. اب آگے پڑھیے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کی نیت خراب ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، درپے ہوتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ آیات ہیں، وہ ان کو اپنا موضوع بنا کر اور اس کے اوپر اپنا پورا جو ہے وہ استدلال ڈیولپ کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ جوئی کے لیے، گمراہی پھیلانے کی غرض سے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کی غرض سے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور جو ایسی متشابہ آیات ہیں ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے اور وہ گہرا علم رکھتے ہیں، ٹھوس علم، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو ہوش مند ہوں، صاحب عقل ہوں. چنانچہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو متشابہ آیت ہے اس کی تشریح بھی کی جائے گی محکم آیت کی روشنی میں. اب جب قرآن مجید نے کئی جگہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بندے تھے، اور ان کی ولدیت، ان کی جو ہے ابنیت کی کیٹیگوریکلی نفی کی ہے، تو اب اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ وہ کلمت من ہوا وہ من، اس سے جو ہے اس میں سے روحیت نکالنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے، بلکہ اس کو بھی اس کی بھی تشریح کی جائے گی ان محکم آیات کی روشنی میں، اس کا مفہوم اس طریقے سے معین ہوگا. لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جو بلدیت ہے، وہ انہی متشابہ آیات کے اوپر اپنا سارا معاملہ ڈیولپ کرتے ہیں. یہی مسئلہ قادیانیوں کا ہے، اور اس صورت کے اندر وہ بات سامنے آئے گی کہ کیسے انہوں نے ایک آیت کے اندر سے ایک لفظ جو ہے ایسا تھا کہ جس میں دو معنی ہو سکتے تھے، اس کو پکڑ کر اور اپنا پورا فلسفہ جو ہے وہ گمراہی والا وہ ڈیولپ کر لیا، اور وہ عام لوگوں کو اس کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں. دیکھو قرآن نے تو یہ لکھا ہے، یہ انشاءاللہ وقت آنے پر یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس عیسائی بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور اسی طرح آپ قادیانی جو ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں، صاحب شعور ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا، کجی نہ پیدا ہو، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. کہیں ہدایت کے بعد ہم کجی کے رستے پر نہ آ جائیں، دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے، کہیں بدنیت ہی نہ پیدا ہو جائے، تو ہی ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ عطا فرمانے والا. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو سب لوگوں کو جمع کرے گا ایک ایسے دن میں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ دن آ کر رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.